الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذو اللف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أدله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ستکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. یوں تو تسلسل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں تقریباً 14 یا 15 جمعے سے اسلام کا نظام معیشت اس حوالے سے مختلف گوشے اسلام کے اسلام جو نظام حیات ہے اور پھر اس نظام حیات میں حیات کا ایک بنیادی شعبہ جو معاش اور معیشت کا ہے اس حوالے سے اسلام نے تمام مذاہب اور تمام قوانین عالم کے مقابلے پر جو ایک مربوط محیط وسیع اور انسان کی تمام تر ضرورتوں پر محیط جو نظام معیشت عطا فرمایا ہے اس پر ہم گزشتہ کئی جمعے سے آپ کی خدمت میں اسلام کا نظام تجارت اور اسلام کا نظام معیشت کے حوالے سے اور انسان اسلام فرد پر اجتماعی صورت پر اور ریاست پر معیشت کے پھیلاؤ اور ہر اہل حق تک اس کے حقوق کی رسانی کے حوالے سے جو درس دیتا ہے اس پر ہم آپ کی توجہ لے جا رہے تھے، لیکن اس درس کو آج کے درس قرآن میں ہم موقوف رکھیں گے کیونکہ آج کا دن حضور خواجہ معین الحق والدین سلطان ہند غریب نواز سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی وصال کی تاریخ کے ساتھ موسوم ہے. کل کی شب جو گزری ہے تو اصل اہل تاریخ کے تسلسل کے ساتھ بر صغیر ہند و پاک کی ایک بہت بڑی علمی اور روحانی شخصیت حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی وصال کی تاریخ 6 رجب المرجب اور دن بھی شب جمعہ کا تھا. یقیناً اہل محبت نے اولیاء سے محبت کرنے والے اور یقیناً اولیاء سے محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے کیونکہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں. مختلف جگہوں پر اپنے حساب سے ان کی تعلیمات اور پھر خاص طور پر جو اہل عقیدت کا سلسلہ اور اہل سنہ کا سلسلہ اور تسلسل کے ساتھ امت کا سلسلہ جو اولیاء کے ساتھ رہا ہے، ایسی کئی محافل منعقد ہوئی. مجھے بھی کل ایک آدھ محفل میں حاضری کا شرف حاصل ہوا اور آج جو ہے وہ جمعۃ المبارکہ کا یہ مقدس دن ہے، تو لہذا میں نے چاہا کہ اسلام کے نظام معیشت کے اس سلسلے کو وقتی طور پر موقوف کر کے آج حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اللہ کی رضا کو مقصود رکھتے ہوئے، جو اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو کمال اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک احسال ثواب کی محفل ہو جائے. اللہ رب العالمین نے حضرات یا اولیاء کاملین المہدیین کو جو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے اور جو قرآن و سنت میں ذکر ہے، اس کو تو وہی جان سکتا ہے کہ جس کے دل میں اللہ نے ہدایت رکھی ہے، ورنہ بے شمار قرآن پڑھنے والے اور قرآن کی تعلیم کا دعویٰ کرنے والے وہ اس بدبختی پر اتر جاتے ہیں کہ اولیاء کے مزارات کو بتوں سے تشبیہ دیتے ہیں. تو کچھ ایسے ہیں جو قرآن پڑھ کر انہیں اولیاء کا مرتبہ نہیں پتا چلتا، لیکن خدا جسے ہدایت اور ترقی کے لیے چن لیتا ہے ان کی زبانوں پر یقیناً وہ آیات ہوتی ہیں، وہ اشارات ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین جل مجدہ کی جو عنایات حضرات یا اولیاء پر ہیں وہ اس کو ذکر کرتے ہیں فراغ دلی کے ساتھ، اس میں کوئی کنجوسی نہیں کرتے. اس لیے کہ اللہ کے محبوبوں کے ذکر میں کنجوسی کرنا یہ شیطان کا طریقہ تھا، اور اللہ کے محبوب کے ذکر میں کثرت کرنا یہ حضرت جبریل کا طریقہ تھا. شیطان عبادت نہ کرنے کی بنا پر گمراہ نہیں ہوا، بلکہ وہ محبوبوں کے ادب نہ کرنے کی بنا پر وہ کافر ہوا ہے. تو لہذا یہ دو قسم کی توحید عالم میں پائی جاتی ہے، ایک شیطان کے طریقے کی توحید اور ایک حضرت جبریل کے طریقے کی توحید. شیطان کی توحید یہ تھی کہ صرف خدا کو مانو اور کسی کو نہ مانو، اور حضرت جبرائیل کی توحید یہ تھی کہ خدا کو بھی مانو اور خدا جس کو درجہ دے اس کا بھی احترام کرو. تو میں سمجھتا ہوں اس میں اب کوئی لمبی چوڑی وضاحت کی ضرورت نہیں، اس موضوع کو آپ سمجھ چکے ہوں گے. اب اس کے دوسرے مرحلے کو لے کر چلتے ہیں. دیکھیں جناب، اصل الاصول اللہ رب العالمین کی بندگی ہے، اللہ کی معرفت ہے. یہ کائنات بنی اس لیے ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کی معرفت حاصل کی جائے، اس کے پیغام توحید سے اپنے قلب و جگر کو روشن کیا جائے. تو یہ بات ذرا سن لیجئے جو میں مقدمہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جو بنیاد ہے، جو نظریہ ہے، اور یہ بد مذہبوں کے مقابلے میں مناظروں میں ہم لکھ کر بھی دیتے ہیں. وہ مقدمہ یہ ہے کہ اصل چیز اللہ کا ادب ہے، اصل چیز اللہ کا قرب ہے، اصل چیز اللہ کی محبت ہے، اصل چیز اللہ کی معرفت ہے. ٹھیک ہے. اب اللہ رب العالمین نے اس عالم اسباب میں دو چیزیں سامنے رکھی ہیں، کچھ جگہیں، کچھ ذات، کچھ بولی، کچھ فعل ایسے ہیں جو اللہ سے دور لے جاتے ہیں. تو اس جگہ، اس ذات، اس بولی سے قریب جانا، اسے احترام دینا، یہ حرام و شرک ہے. اور کچھ ذاتیں، کچھ جگہیں، کچھ بولیاں ایسی ہیں جن کو خود اللہ نے اپنی معرفت کا نمائندہ بنایا ہے، تو ان کا احترام کرنا اور ان کی واہ واہ کرنا یہ عین توحید ہے. آپ یوں سمجھ سکتے ہیں اس کو دوسرے انداز میں بھی جو میں نے عرض کیا، کہ اصل چیز اللہ کا پتہ ہے، اصل چیز اللہ کی معرفت ہے. اب وہ جس جگہ سے ملے گی، جس بولی سے ملے گی، جس عمل سے ملے گی، وہ جگہ، وہ بولی اللہ کی تعارف کا نمائندہ بن جائے گی. تو جب اللہ کا پیغام اور اللہ کی معرفت سب سے اہم ہے، تو جس کے ذریعے اللہ رب العالمین کا تعارف ملے، اللہ کی محبت ملے، اللہ کا قرب ملے، تو وہ اللہ کا نمائندہ ہوا. تو جب اللہ کی معرفت اور تعارف یہ اہمیت والی ہے، تو جس کے ذریعے وہ آگے بڑھائے گا، وہ ذات بھی اہمیت والی ہو جاتی ہے. یہ فرق ہے. بد مذہب اولیاء کو مانتے ہیں لیکن ان کی اہمیت اور قدر کو نہیں مانتے. اہل سنہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام قدر والا ہے، اللہ کی معرفت قدر والی ہے. وہ قدر والی چیز اگر صفا کی پہاڑی سے بھی ظاہر ہو جائے، تو اس کلام کی تو تعریف ہوگی، اس ہدایت کی تو تعریف ہوگی، لیکن جس پہاڑ سے مل رہا ہے، اس پہاڑ کے ٹیلے، اس کی چوٹی اور اس کے ذروں کا بھی ادب اور احترام کیا جائے گا. یہ بنیادی چیز ہے. مزاروں کا ادب کیوں ہوتا ہے، آستانوں کا ادب کیوں ہوتا ہے، تو وہ اس تناظر میں آپ سمجھ سکتے ہیں. اب دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ نے کعبۃ اللہ کا تعارف کرایا، کعبے سے ہمیں دین ملا ہے، کعبے سے ہمیں قرآن ملا ہے، کعبے سے ہمیں اسلام ملا ہے. تو دین ملا، اسلام ملا، قرآن ملا، یہ سراسر ہدایت ہے. یہ سراسر کیا ہے؟ ہدایت ہے. اب آپ دیکھیے اللہ رب العالمین کعبۃ اللہ کی فضیلت کس طرح بیان فرماتا ہے. فرمائیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. لوگوں کی ہدایت کے لیے ان اول بیت وضع للناس، لوگوں کے لیے ہم نے جو سب سے پہلا گھر بنایا تھا، ببکہ، وہ بکہ میں ہے، یعنی مکہ کا دوسرا نام بکہ ہے، وہ مکہ میں ہے، مبارک برکت والا ہے، وہ ہدن للعالمین، اور ہدایت والا ہے تمام عالمین کے لیے. تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے مکہ کی تعریف اور بیت اللہ کی تعریف میں دو جملے ارشاد فرمائے. یہ نہیں فرمایا کہ صرف کعبے کی عمارت ہدایت کا باعث ہے، فرمایا ہدایت کا باعث ہے، لیکن جس کے ذریعے ہماری ہدایت ملے اگر وہ اینٹیں بھی ہو تو وہ بھی برکت والا ہو جاتا ہے. تو دیکھیں اللہ نے ہدایت کے ساتھ ساتھ برکت والا کہا. لوگ یہ کہتے ہیں بھائی ولی سے آپ نے ہدایت لے لی نا، تعلیم لے لی نا، نبی سے تعلیم لے لی نا، اب تعلیم لے کر کام کریں. ہم نے کہا یہ دین نہیں ہے. دین یہ ہے کہ جب جس سے تعلیم لی جاتی ہے تو جس طرح تعلیم قدر والی ہے اس طرح اس کا وجود قدر والا ہو جاتا ہے، جہاں وہ بیٹھے وہ آستانہ قدر والا ہو جاتا ہے، جس مزار میں وہ جائے وہ قبر قدر والی ہو جاتی ہے. یہ قرآن کریم یہ دینا چاہ رہا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن کریم نے واضح طور پر بیت اللہ کی پوری عمارت کو برکت والا کہا، پوری عمارت کو برکت والا کہا. آج آپ غلاف کعبہ چومتے ہیں، کچھ کرتے ہیں تو کچھ لال رومال والے پکڑ کر کہہ دیجیے غلاف کعبہ کیوں چوم لیا. تو ہم نے کہا جی غلاف کعبہ کیوں نہیں چومے ہم، تو کہنے لگے جی بس یہ ہدایت کے لیے نماز پڑھیں. ہم نے ہدایت کو بعد میں ذکر کیا، برکت کو پہلے ذکر کیا ہے. اور برکت کا معنی یہ ہے کہ کسی اور جگہ سے تمسک اور تعلق میں وہ اجر نہیں جو اس جگہ سے تمسک اور تعلق میں دگنا اجر ہے. اس لیے کہ برکت دگنے چیز کو کہتے ہیں، بڑھ جانے والی چیز کو کہتے ہیں. کسی اور چیز کے قرب میں وہ تاثیر نہیں جو اس جگہ کی قرب میں تاثیر ہے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے جس جگہ سے اپنے پیغام کو پھیلاتا ہے تو وہ جگہ بیکار نہیں ہوتی. جیسا پیغام اہم والا ہوتا ہے وہ جگہ بھی اہمیت والی ہو جاتی ہے اور جگہوں کے مقابلے میں. جس کے ذریعے اپنا پیغام پھیلاتا ہے وہ ذات بھی اعلیٰ ہو جاتی ہے اور ذاتوں کے مقابلے میں. بس مسئلہ یہ ہے کہ ولیوں کو مانتے سب ہیں، اہل سننا وہ ہیں جو ہدایت بھی لیتے ہیں، ان کے وجود اور ان کے مزار کے تقدس کو بھی احترام کے ساتھ دیکھتے ہیں. یہ اصل چیز ہے. دوسری طرف آ رہا ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگر آپ دیکھیں، آپ کے ذریعے کتاب آئی، آپ کے ذریعے ہدایت آئی، لیکن حضرت عیسیٰ نے اپنا تعارف کیسے کرایا تھا؟ فرمایا وجعلنی مبارکہ، اللہ رب العالمین نے جہاں مجھے نبی بنایا، اللہ رب العالمین نے جہاں مجھے کتاب عطا فرمائی، وہاں ایک جملہ سورہ مریم میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جب میرے ذریعے کتاب تمہیں دی ہے، میرے ذریعے تمہیں ہدایت دی ہے، تو مجھے عام انسانوں کی طرح نہ رکھا. فرمایا وجعلنی مبارکہ، اللہ نے مجھے برکت والا بنا دیا. اسی طرح آپ معراج شریف کے دن قریب آ رہے ہیں، اس پر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر بھی ارشاد ہے سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا. فرما پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے خاص کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد اقصی لے گئی. اب مسجد اقصی کیا ہے؟ قرآن خود کہتا الذی بارکنا حوله، اس کے گرد ہم نے اپنی برکتیں رکھی ہیں، اس کے گرد ہم نے اپنی برکتیں رکھی ہے. لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہماری نشانیاں اور ہماری برکات ہم اس بندے کو دکھا دیں. انہ سمیع البصیر، یہاں پر یہ صفت اللہ کی طرف بھی لوٹتی ہے، اور علامہ سید محمود آلوسی دیگر مفسرین کہتے ہیں یہ حضور کی طرف بھی لوٹتی ہے کہ جب میرا محبوب ہماری نشانیوں کو دیکھ لے گا، ہماری نشانیوں کو سن لے گا، تو انہ ہوا سمیع البصیر، وہ سمیع ہو جائے گا، وہ بصیر ہو جائے گا. اور یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ انہ یہ کا مرجع سب سے پہلے عبد کی طرف جائے گا. اور یہ بھی گرامر کا قاعدہ ہے کہ جب کسی ضمیر غائب کا مرجع دو ہو تو جو سب سے قریبی مرجع ہوتا ہے ضمیر اس طرف لوٹتی ہے. تو فرما انہ، تو ہو میں سبحان بعد میں آتا ہے، عبد پہلے آ رہا ہے. سبحان رضی اسرا بھی عبد ہی، تو دیکھیں سبحان کو جب آپ پڑھیں گے تو پہلے ہیں، عبد بعد میں ہے. اور انہ کے مرجع کو جب لوٹائیں گے تو اس کے لیے سبحان بعد میں ہوگا، عبد پہلے ہوگا. تو اس آیت کا معنی یہ بنتا ہے کہ میرا مصطفیٰ ان برکتوں کو دیکھ کر، ان نشانیوں کو دیکھ اور سن کر، انہ سمیع البصیر، وہ سمیع اور بصیر ہو گیا. اور ادھر کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے کہ آپ نے نبی کو سمیع بصیر کیسے کہہ دیا. ہم نے کہا جی اس میں حرج کیا ہے؟ کہا جی اللہ کے نام کسی کو نہیں دے سکتے. میں نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟
کہنے لگے جی مولانا فلا, تو میں نے کہا یہ بھی شرک ہے. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا مولانا بھی اللہ کی صفت ہے, اس لیے کہ جب ہم سورہ بقرہ ختم کرتے ہیں تو ہم واضح طور پر کہتے ہیں انت مولانا فانصرنا للقوم الکافرین. جب خدا بھی مولانا اور آپ کو بھی مولانا کہیں تو آپ کی پھٹیچر توحید میں فرق نہیں آتا اور آپ شرک نہیں کرتے بدبودار. تو لہذا جس طرح خدا کو مولانا قرآن نے کہا ہے اور تمہارے مولویوں کو مولانا کہا جائے تو شرک نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کہ لفظ تو ایک بولا جا رہا ہے, معنوں میں فرق ہے. یعنی اللہ کسی اور معنی میں مولانا ہے اور یہ کسی اور معنی میں مولانا ہے. اسی طرح وہی بس فرق جو ہے وہ حضور کے لیے سمیع و بصیر کے لیے. ورنہ کیا حضور کو کم صفات دی گئی ہیں؟ کیا سورۃ توبہ کی آخری آیت نہیں دیکھی آپ نے؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. یہاں تو حضور کو واضح طور پر رؤوف رحیم کہا گیا ہے کہ حضرت جبرائیل کو قرآن نے انہ لقول رسول کریم کہہ کر, اکثر تفسیر یہ ہے کہ حضور ہی مراد ہے یہاں سے, کہ کریم نہیں کہا گیا, کہ حضور کو رحیم نہیں کہا گیا. حضرت گرامی ساری بات چھوڑیے, روز مرہ ہم صحابہ کے جملے کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق اکبر ہیں, شرک نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں یہ حضرت عمر فاروق اعظم ہے اور ہیں. جو مسلمان اس پر عقیدہ نہ رکھے وہ منافق ہے. یقیناً سیدنا ابو بکر صدیق اکبر ہے, یقینا حضرت عمر فاروق اعظم ہے, یقینا حضرت عثمان جو ہیں وہ غنی ہیں. لیکن یہ ملا مولانا جو لوگوں پر شرک کے فتوے لگاتے ہیں مزار والوں پر اور اپنی سڑی ہوئی توحید کو بیچتے ہیں, اس وقت ان کو شرک نظر نہیں آتا. جبکہ میں کہتا ہوں سب سے بڑا صدیق اکبر خدا ہے, کیونکہ اکبر بھی خدا اور صدیق بھی خدا, کیونکہ صدیق کہتے ہیں سب سے زیادہ سچ کہنے والے کو. اور ومن اصدق کہہ کر قرآن نے سب سے بڑا سچا خدا ہی کو کہا ہے. ایک تو اصل میں صدیق اکبر اللہ کی صفت ہے. کس کی صفت ہے بولیے؟ اللہ کی صفت ہے. فاروق اعظم حق اور باطل میں سب سے بڑا فرق کرنے والا یہ حضرت عمر نہیں ہے, یہ اصل میں خدا ہے. لیکن حضرت عمر کے لیے بھی کہا جاتا ہے. کس معنوں میں ہے وہ؟ جو ان کی حیثیت کے مطابق ہے. اب حضرت عثمان کو غنی کہا جاتا ہے, غنی کس کی صفت ہے؟ خدا کی صفت ہے. تو جو یا غوث کہنے کو, غریب نواز کہنے کو, داتا کہنے پر جو پھٹیچر ذہن والے اس کو شرک کہتے ہیں, ان ظالموں سے میں پوچھتا ہوں حضرت عثمان کو غنی کہنے میں شرک کیوں نہیں ہوتا تمہارے دیوڑوں کے پاس؟ حضرت عمر کو فاروق اعظم کہنے میں شرک کیوں نہیں ہوتا؟ حضرت صدیق اکبر کو صدیق اکبر کہنے میں شرک کیوں نہیں ہوتا؟ داڑھی والے کو مولانا کہنے میں شرک کیوں نہیں ہوتا؟ جو تمہاری مرضی کی ہو, تمہارے ابا کی شریعت ہے کہ جو تمہاری مرضی کی ہو وہ شرک نہیں. اور سنی اگر اسی معنی میں جس معنی میں حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر کہا جا رہا ہے, جس معنی میں حضرت عمر کو فاروق اعظم کہا جا رہا ہے, جس حیثیت اور معنی اور لمٹ کے اندر حضرت عثمان غنی کو کہا جا رہا ہے, اسی معنی میں اگر خواجہ کو غریب نواز کہہ دیا جائے, داتا علی حجویری کو داتا کہہ دیا جائے, شیخ عبد القادر کو غوث کہہ دیا جائے, تو یہ کیسے شرک ہو گیا؟ یہ کیسے شرک ہو گیا؟ تو نجدیوں پہلے اپنی فکر درست کرو. تمہیں پتا ہی نہیں ہے شرک کیا ہوتا اور توحید کیا ہوتی ہے. کہتے جی اللہ کی صفات بندوں کے دینا شرک ہے. میں نے کہا بخاری کی حدیث ہے, بخاری میں حضور نے فرمایا اللہ غیرت والا ہے, تو پھر آپ کو کیا کہیں؟ کیونکہ آپ کو بھی غیرت والا کہیں تو شرک ہو جائے گا, اس لیے کہ صفت خدا کی ہے. تو پھر اپنے لیے کوئی نام تجویز کریں اور بھیجیں تو ہم جمعے کے دن اعلان کر دیں گے کہ جی آج کے بعد آپ کو یہ نام کہا جائے. اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ مولانا غیرت والا ہے, اس لیے کہ مولانا کو اگر غیرت والا کہیں ناراض مت ہوئیے گا. یہ وہ بنیادی سوال ہے جس پر امت کو بانٹا جاتا ہے, دہشت گردی کی جاتی ہے, بم دھماکے کیے جاتے ہیں, ٹارگٹ کلنگیں کی جاتی ہے, مسلمانوں کو مشرک بنایا جاتا ہے. یہ وہ دیوس لوگ ہیں جو مسلمانوں میں افتراق اپنی غلیظ فکر سے کرنا چاہتے ہیں. تو لہذا اس بات کو برملا بڑی شدت کے ساتھ ٹوکنا چاہیے. یہ فرقہ واریت نہیں ہے, یہ باتیں امت میں صلح کے لیے ہے کہ جس بات کو سمجھ کر تم نے امت کو بانٹا تھا وہ فتویٰ شرکا بن ہی نہیں سکتا تھا, بن ہی نہیں سکتا تھا. جس پر تم نے اپنی ڈیڑھ فٹ کی 40 دن کے چلے کی بنیاد رکھی تھی وہ بنیاد درستی نہیں ہے, اس لیے کہ شرک کی یہ تعریف ہی نہیں ہے کہ خدا کی صفات بندوں کو دینا لفظی طور پر. شرک جب ہوگا جب لفظ کے ساتھ معنی بھی دیا جائے, لفظ کے ساتھ معنی بھی دیا جائے. اور مسلمان جاہل سے جاہل ہوگا, کسی عالم کو مولانا اس معنی میں نہیں کہے گا جس معنی میں وہ خدا کو کہتا ہے. جاہل سے جاہل آدمی ہوگا. حضرت عثمان ذنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غنی اس معنی میں نہیں کہے گا جس معنی میں وہ خدا کو کہتا. جاہل سے جاہل آدمی ہوگا. وہ حضرت فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ کو فاروق اعظم ان معنوں میں نہیں کہے گا جس معنوں میں خدا کو کہتا ہے. اسی طرح کوئی مسلمان جاہل سے جاہل ہو, غریب نواز حضرت خواجہ کو اس معنی میں نہیں کہے گا جس معنی میں وہ خدا کو کہتا. غوث اعظم وہ حضرت شیخ عبد القادر کو اس معنی میں نہیں کہے گا جس معنی میں وہ اللہ رب العالمین کو کہتا ہے. تو لہذا ساری ان کی شرک کی بھبکیاں اسی پر بنتی ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جس کی بولیے کوئی حیثیت. اور یہ میرے آقا نے پہلے فرما دیا تھا، ذرا یہ حدیث سن لیجیے، پھر میں خواجہ صاحب پر ایک آخری آیت پیش کر کے اجازت چاہوں گا. حضور نے پہلے فرما دیا تھا انا اتخوف مما رجل، میں اپنی قوم، میں اپنی امت پر ایک گروہ کے بارے میں ڈرتا ہوں. صحابہ نے پوچھا حضور کیا کریں گے، وہ کون سا وہ گروہ ہوگا؟ مندروں سے آئے گا؟ حضور نے فرمایا نہیں، وہ کثرت سے قرآن پڑھے گا. حتی بہجت والے، یہاں تک کہ قرآن کی روشنی اس کے چہرے پر نظر بھی آئے گی. اور ایک وقت یہ آئے گا انسلخ منہ، وہ اپنے اس پیغام سے پھر جائے گا. وہ سارا جاری بالسیف، اور اپنے محلے اپنے وطن والوں پر تلوار اور بم اٹھائے گا اور سب کو مارے گا. اور ان سے پوچھا جائے گا جی آپ کیوں مارتے ہیں ان کو، کیوں امت کو مار رہے ہیں؟ فرما ہو بالشرک، مارنے والا فتویٰ یہ لگایا کہ یہ سارے مشرک ہیں اس لیے مار رہا ہوں، سارے مشرک ہیں. یہ میرے آقا نے 14، یہ حضور کے علم غیب کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ میرے آقا نے سارے پول کھولے ہوئے ہیں. ان میں کہا جی پہلے علم غیب کا انکار کر دو تاکہ ٹوپی ہمارے سر ہی نہ آئے. تو ہم یہ کہتے ہیں میرے آقا نے ہر فتنے کے بارے میں بتا دیا، ہر قول کے بارے میں بتا دیا. یہ مسند ابن اعلیٰ کی صحیح حدیث ہے. علامہ ابن کثیر نے بلہم باورہ کا جو واقعہ نقل کیا ہے سورۃ الاعراف میں، فکان من الغاوین، اس کے تحت حدیث کو نقل کیا. اب سنیے، وہ جب لوگوں کو قتل کریں گے، محلے والوں کو ماریں گے، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیوں ماریں گے، جواز کیا بنائیں گے؟ فرمایا وہ رماہ بالشرک، وہ جواز یہ بنائیں گے یہ سارے مشرک ہیں. تو حضرت حذیفہ بن یمان جو رازدار مصطفیٰ ہیں، حضور سے عرض کرتے ہیں حضور کیا واقعی میں امت شرک ہوگی؟ سرکار نے فرمایا نہیں. تو پوچھا پھر حضور مشرک کون ہوگا؟ الرامی والمرمی، فتویٰ لگانے والا خود مشرک ہوگا یا جس پر لگ رہا ہے؟ میرے آقا نے اپنی زبان پاک سے فرمایا بل رامی، فتویٰ لگانے والا خود بدبخت خود مشرک ہوگا اور میری امت کو مشرک کہہ کر مار رہا ہوگا. جاگو، اس فکر کو لو، یہ قول حدیث ہے. لوگ کہتے جی تبلیغی جماعت والے قیامت کے واقعات سناتے، تو میں نے کہا یہ بھی تو قیامت کے قریب کی بات ہے، یہ بھی سنائے نا ذرا، یہ حدیث پڑھیں اور اس کو کھولیں کہ یہ فکر کون دے رہا ہے، اپنے علاوہ دنیا کو مشرک کون کہہ رہا ہے، اپنے چار لمبی داڑھی گھٹنے تک آنے کے بعد ساری امت کو کافر کون کہہ رہا ہے، مسجدوں میں دھماکے کون کر رہا ہے، مزاروں پر دھماکے کون کر رہا ہے، دھماکہ کر کر مظلوم مسلمانوں کو شہید کر کر جواز کیا بنایا جا رہا ہے، کیا خطوط دی جاتی ہے، کیا میڈیا کو کہا جاتا ہے کہ یہ مشرک تھے؟ ہم نے کہا جی موت تو ایک دن آنی ہے، لیکن حق ہم حضرت حسین کے ماننے والے ہیں، ہم سیدنا صدیق اکبر کے ماننے والے ہیں، ہم فاروق اعظم کے ماننے والے ہیں. ان تمام کا وجود، ہمارے باپ دادا کے وجود اگر جمع کر لیے جائیں تو ان کے نالین کی دھول کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن انہوں نے راہ خدا میں شہادت پائی ہے. شہادت بڑی عظیم چیز ہوتی ہے، لیکن دھمکیاں یہ دھوس نہیں. مزہ تب ہے کہ بندہ حق بیان کرے، اور حق اس وقت مزہ کرتا ہے جب وقت فتنہ ہوتا ہے، جب وقت فتنہ ہوتا ہے. تو لہذا خواجہ صاحب سے متعلق ایسے میسیجز بھی گردش کرتے ہیں، اگر ہندوؤں کا تہوار ہو تو ان کے پیٹ میں کوئی مروڑ نہیں آتا. جیسے ہی کوئی حضور کا میلاد یا کوئی ولی کا عرس آ جائے تو ان پر آ جاتا ہے. یہ کیوں؟ یہ بخاری کی حدیث ہے. سرکار نے فرمایا کفار کو چھوڑیں گے مسلمانوں کو ماریں گے. یہ بھی حضور نے خوارج کی نشانی بیان کی ہے. لیکن آپ آئیے، ساری بات چھوڑیے، سورہ نحل کی اسی آیت کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں. جن کے ذہنوں میں خدا نے ہدایت رکھی ہے، جن کے سینوں میں ہدایت رکھی ہے، وہ جانتے ہیں. اب میں یہاں پر بیٹھا ہوں، کوئی میں اپنے والد کی تعریف کر رہا ہوں، کوئی میں اپنے دادا کی تعریف کر رہا ہوں، نہیں. کوئی آپ اپنے ماں باپ کی تعریف کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ میں اور آپ مل کر اللہ کے دوستوں کی تعریف کر رہے ہیں. یہ ہے اسلام، یہ ہے دین. اب آئیے قرآن کریم نے کتنا پیارا فلسفہ ولیوں کے بارے میں ذکر کیا ہے. اس آیت پر جتنا غور کریں گے اتنا آپ کو آگے سے آگے مرہم اور مفہوم ملتا چلا جائے گا. سورہ نحل میں اللہ فرماتا ہے، یہ جو کہتے ہیں نا سب برابر ہے، یہ تم کیوں اہمیت دیتے ہو؟ ہم نے کہا یہ فرق ملا جی آپ نہیں کرتے، لیکن خدا نے کر دیا ہے. اور خدا نے کیا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا یقدر ولا شیء. اللہ فرماتا ہے ہماری خلق میں کچھ ایسے لوگ ہیں، اللہ مثال دیتا ہے بندوں کی، اللہ مثال دیتا ہے بندوں کی. فرما ایک بندہ ایسا ہے لا یقدر ولا شیء، وہ رائی کے دانے پر بھی قدرت نہیں رکھتا، رائی کے دانے پر بھی اختیار نہیں رکھتا، رائی کے دانے کی بھی حیثیت نہیں رکھتا. بالکل بیکار، ٹھگ، جیب خالی، سینہ خالی، دماغ خالی، کنگلا، کچھ بھی نہیں. وہ کس نام کا غریب نواز ہو سکتا ہے؟ لیکن فرمایا نہیں، جن کو ہم غریب نواز بناتے ہیں نا، تو ان کے بارے میں آگے فرمایا ومن رزقناہم منا رزقاً حسنا، اور کچھ ہمارے بندے ایسے ہیں جن کو ہم اپنی طرف سے وافر حصہ دیتے ہیں، وافر حصہ دیتے ہیں. ایک کو کہا لا یقدر علی شیء، وہ بالکل کنگال، کوئی اختیار نہیں ہوتا. اسی کے مقابلے میں فرمایا ومن رزقناہم منا رزقا حسنا, دوسرے وہ ہوتے ہیں ان سے جلو نہیں منا ہم دیتے ہیں. فرمایا تم کیوں جل رہے ہو, بدبو آتی ہے تم سے, جلو نہیں ہم حصہ دیتے ہیں انہیں. کیا دیتے ہیں؟ رزق دیتے ہیں. رزق سے مراد چاول نہیں ہے, رزق سے مراد دانے نہیں اناج نہیں ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہر رحمت کا حصہ ہے. رزقا حسنا, پھر وہ رزق لے کر کیا گودام میں بند کر دیتے ہیں؟ فرما نہیں, فوا ينفق منهم سرا وجهرا, وہ نکال نکال کر صبح شام بانٹتے رہتے ہیں. میں نے کہا ملا جی جو بانٹے گا تو مانگیں گے اس سے ہی نا, خدا کہتا ہے وہ بانٹتے ہیں. ابے مانگنا اگر شرک ہے تو بانٹنا کیسے توحید ہوگا؟ فرمایا فوا ينفق منه سرا وجهرا, وہ صبح شام وہ ہمارا دیا ہوا رزق اور حصہ خلق خدا میں بانٹتے ہیں. اب خدا کیا کہتا ہے دیکھیے, آگے سنیے گفتگو ختم. فرما ایک وہ ہے جس کو پیدا ہی کنگلا کیا, ایک وہ ہے جس کو دیا کچھ نہیں, ایک وہ ہے جس کو بنایا ہی بیکار, اور ایک وہ ہے جسے دیا بڑی شانے. ایک کے سینے اور دل کو خالی کیا, اور ایک وہ ہے جس کے سینے دل ہاتھوں کو بھر دیا. ایک وہ ہے جس کے پاس ہے نہیں تو دے گا کیا جیسے مورتیاں, اور ایک ہمارے محبوب ہے جن کو دیا بھی اور بانٹنے کا حکم بھی دیا. اب آگے اللہ جلال فرماتا ہے حل یستوون, کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ کیا کہہ رہا خدا؟ حل یستوون, کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ کون ہے جو برابر کہے گا ولی اور بت کو؟ فرما حل یستوون, بت ہمارا دشمن ہے, یہ ہمارا دوست ہے. اس کو دیا کچھ نہیں, اس کو دیا, اس کو جب دیا نہیں تو اس سے مانگنا بھی شرک, اس کو دیا تو اس سے مانگنا توحید. اس لیے کہ دے ہم رہے ہیں مظہر یہ بن رہا ہے, دے ہم رہے ہیں مظہر یہ بن رہا ہے. اور آگے جلال کا کلام ہے, جلال حل یستوون, کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو فرشتوں نے کہا نہیں مولا. تو آگے اللہ خود اپنی تعریف کرتا الحمدللہ, تو دیکھا ہمارے بندوں کی شان, تو ساری تعریفیں تو پھر اللہ ہی کے لیے ہے نا, ساری تعریفیں تو پھر ملا جی من دون اللہ کے ساتھ ان آیتوں کو بھی پڑھا کریں, یہ ساری تعریفیں تو پھر اللہ ہی کے لیے ہے نا. اللہ فرماتا ہے لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اس بات میں عقل رکھتے ہیں. تو یقیناً خواجہ غریب النواز کو ان آیات کے ہی تناظر میں مانا جاتا ہے. عقیدت اور محبت جو رکھی جاتی ہے وہ اسی تناظر میں رکھی جاتی ہے. کاش امت کے تسلسل کو پڑھ لیا جائے, دیکھ لیا جائے. اللہ خارجیت کی لعنت سے اس امت کو محفوظ فرمائے, اللہ رافضیت کی لعنت سے اس امت کو محفوظ فرمائے, اللہ ان اکابر اہل سنہ کے نظریے سے ہمارے سینوں کو معمور فرمائے, دہشت گردی بدامنی افراتفری سے اللہ ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے. امن و عاشقی اور محبت کا پیغام جو ان اولیاء نے دیا, اللہ رب العالمین ہمیں انہی پیغام پر عمل پیرا ہو کر حضور کے اخلاق کریمانہ کو عام اور اس کی اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, اہل بیت, اولیاء کے ساتھ اللہ رب العالمین ہماری نسل دار نسل کو منسلک اور متعلق فرمائے, اور اسی سچے مذہب و مسلک پر اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.